ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना व हबीबिना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما। اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو بڑی توفیق اور سعادت عطا فرمائی کہ آپ اس دور میں اپنی عمر کی اس منزل میں علم دین حاصل کرنے کے لیے متوجہ ہوئے اور یہ سلسلہ آپ نے شروع کر دیا۔ ویسے اسلام میں تو حصول علم کے لیے عمر کی کوئی تحدید نہیں ہے، ہمارے بزرگوں سے جو منقول ہے من المہد الی اللہد کہ گہوارے سے لے کر قبر تک حصول علم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور کسی بھی مرحلے میں جا کر کے آدمی اس سے فارغ نہیں ہوتا، بلکہ ہر وقت علم کی ایک طلب ہوتی ہے جو جاری رہتی ہے۔ یہ ابھی جو آپ کے سامنے باری تعالیٰ کا ارشاد میں نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ نبی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیے رب زیدنی علما، کہ اللہ مجھے علم میں زیادتی اور ترقی اضافہ عطا فرما، ترقی عطا فرما۔ گویا علم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بے نہایت ہے، یہ صفت بھی بے نہایت ہے، اس لیے یہ سلسلہ اخیر تک موت تک جاری رہے تو بھی کبھی مکمل ہونے والا نہیں، اور ہمارے اکابر کے جو حالات ہیں وہ بھی اسی کی شہادت دیتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے درجے کے شاگرد ہیں، تمام شاگردوں میں آپ کا نمبر پہلا ہے، ان کے متعلق جو ہے لکھا ہے ہدایہ کے اندر کتاب الحج میں، جہاں رمی جمار کا مسئلہ آتا ہے اس کے حاشیے میں مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا وقت تھا، ابراہیم ابن جراح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی عیادت کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں جب پہنچا بیٹھا تو امام صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ رمی جمار کس طرح کریں گے، کھڑے کھڑے یا بیٹھ کر، یہ سواری پر بیٹھ کر یا کھڑے کھڑے، تو میں نے عرض کیا کہ کھڑے کھڑے، تو انہوں نے کہا اخطأ تھا، تو میں نے عرض کیا سواری پر بیٹھ کر، کہا اخطأ تھا، اور اس کے بعد پھر خود ہی فرمایا ہر وہ رمی جس کے بعد دوسری رمی ہے وہ تو جو ہے پیدل ہونے کی حالت میں کی جائے گی، اور جس کے بعد دوسری رمی نہیں ہے وہ سوار ہونے کی حالت میں کی جائے گی۔ کہا اس کے بعد میں ان کے پاس سے نکلا واپس جانے کے لیے، صدر دروازے پر پہنچا، رونے والیوں کی آواز سنی، معلوم ہوا حضرت الامام کا انتقال ہوا۔ کہا ان کی حرص علم کے اوپر مجھے تعجب ہوا کہ موت کی آخری گھڑی میں بھی وہ اسی میں مشغول تھے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے نمبر کے شاگرد ہیں اور فقہ حنفی کے مدون ہیں، انہی کی کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی، وہی ظاہر روایت غیر ظاہر روایت، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ موت کا کی گھڑی آپ پر سے، نزا والی گھڑی آپ پر سے کیسے گزری؟ انہوں نے کہا میں تو مکاتب کے ایک مسئلے میں غور کر رہا تھا، مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میری روح کب نکلی۔ تو گویا یہ حضرات موت کی آخری حالت تک اسی میں مشغول رہے. ہمارے اکابر اکابر دیوبند ان کے متعلق بھی یہی لکھا ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے تو ان کا مکان وہاں دیوبند میں تھا, محلہ خانقاہ کے اندر. کا ایک مرتبہ رات کو آدھی رات کے بعد یہ افواہ سنی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا. وقت یہ نہیں تھا, مناسب نہیں تھا. ہم لوگ اس انتظار میں رہے کہ صبح صادق ہو تو آپ کے یہاں حاضر ہوں. کا نماز پڑھ کے اول وقت میں وہاں پہنچے تو حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے اور بھی دوسرے دیوبند کے اکابر مدرسین تھے, حضرت مفتی صاحب مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ بھی تھے. کیا جب اندر کمرے میں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اپنی اس جو ہے چارپائی کے اوپر جس کے اوپر وہ آرام کرتے تھے وہ ایک تکیہ سامنے رکھا ہوا ہے, کتاب کھلی ہوئی ہے اور جھک کر کے مطالعہ کر رہے ہیں روشنی کی کمی کی وجہ سے. تو کہا یہ منظر دیکھ کر بہی مانا تو خوشی ہوئی کہ حضرت موجود ہیں, انتقال کی خبر سنی تھی وہ درست نہیں ہے, لیکن یہ تعجب ہوا کہ اس سخت بیماری کی حالت میں جب ڈاکٹر نے آپ کو آرام کے لیے کہا ہے پھر بھی آپ کتاب کے مطالعے میں مشغول ہیں. تو کہا کسی اور کے اندر تو جرأت تھی نہیں کہ حضرت سے کچھ عرض کرتا. حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ناز کے ساتھ عرض کیا کہ حضرت سمجھ میں نہیں آئی بات. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آخر ایسا کون سا مسئلہ تھا جو آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو اور جس کو آپ ایسی بیماری کی حالت میں جبکہ ڈاکٹروں نے آپ کو لوگوں سے بات چیت کرنے تک سے منع کر دیا ہے آپ اس کو کتاب کے اندر دیکھ رہے ہیں. اگر ایسا کوئی ضروری مسئلہ تھا تو ہم لوگ کیا مر گئے تھے؟ آپ ہمیں حکم دیتے, ہم کتاب میں سے تلاش کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے. آپ کی زندگی جو ہے اور آپ کا وجود امت کی امانت ہے, آپ اس حالت کے اندر اس طرح کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور اپنی بیماری کو گویا بڑھا رہے ہیں, یہ تو درست نہیں ہے. تو کہا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر تو جو ہے بہت بھولے پن کے ساتھ دیکھتے رہے اور فرمانے لگے جواب میں, مر صاحب یہ بھی ایک روگ ہے جو مجھے لگا ہوا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ علم کے حصول کا روگ آدمی کو لگ جانا چاہیے. حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مفتی, ان کے متعلق لکھا ہے, فتاوی دارالعلوم کا مقدمہ ہے, حضرت قاری محمد طیب صاحب محتمی میں دارالعلوم رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا, اس میں واقعہ لکھا ہے, ان کے واقعات لکھے ہیں اس میں لکھا ہے کہ بیماری کے اندر جس میں آپ کا انتقال ہوا آپ کے ہاتھ میں ایک استفتہ تھا, لیٹے لیٹے اسی استفتہ کو پڑھ رہے تھے اور اسی حالت میں روح قبض ہوئی, ایسی حالت میں کہ استفتہ والا وہ کاغذ جو ہے وہ آپ کے سینے کے اوپر پڑا ہوا تھا. گویا ان حضرات کا حال یہ تھا کہ زندگی کے آخری لمحے تک اس کے اندر مشغول ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ اپنے استاد کے حوالے سے جہاں باب و ما جاء, جہاں جس میں یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس, باب و ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر سہارا دیتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے, ایسی حالت میں کہ آپ کے جسم اطہر پر قطر کی بنی ہوئی چادر لپٹی ہوئی تھی. یہ حدیث امام ترمذی ذکر کرنے کے بعد اپنے استاد کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے اپنے استاد محمد ابن فضل کے حوالے سے کہا کہ ایک مرتبہ میں اپنی مجلس درس میں آیا, یحیٰ ابن معین جو بہت بڑے محدث ہیں وہ تشریف فرما تھے اور انہوں نے مجھ سے اس حدیث کو بیان کرنے کی درخواست کی, تو میں نے بیان کرنا شروع کیا, حدثنا حماد بن سلامتا, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنی کتاب میں دیکھ کر کے اگر اس کو بیان کرتے تو ذرا اور زیادہ اچھا ہوتا. کیونکہ بڑے آدمی تھے اور انہوں نے یہ بات کہی تو کہا میں فوراً اٹھا تاکہ کمرے میں سے جا کر کے اپنی کاپی لاؤں تاکہ اس میں سے دیکھ کر کے اس کو بیان کروں، تو انہوں نے میرا کرتا پکڑ لیا، حدیث تو پہلے بیان کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آپ سے ملاقات نہ ہو. اور پھر کہا میں نے ان کی درخواست کے مطابق سند کے ساتھ حدیث بیان کر دی، پھر کمرے میں گیا اور کاپی لا کر کے اس میں دیکھ کر دوبارہ اس کو بیان کیا. حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ خصائل نبوی میں اس کی اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے ہمارے اسلاف کی دو چیزوں کا پتہ چلتا ہے، ایک تو ان کے علمی طلب کا، اتنے بڑے محدث جن کے متعلق ہے کہ ان کو 1,000,000 حدیثیں یاد تھی، یحییٰ ابن معین کو، وہ اس ایک حدیث کے لیے ان کے پاس آئے، اور پھر جو ہے دلی تمنا یہ تھی کہ وہ کاپی میں دیکھ کر سنائیں، وہ جا رہے تھے کہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے موت آ جائے میری یا تمہاری اور میں نہ اس کو سننے سے پہلے انتقال کر جاؤں، اس لیے سناتے جاؤ. دوسرا یہ کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان حضرات کو اپنی زندگی کے اوپر کبھی بھی اطمینان اور بھروسہ نہیں رہا گا، کبھی بھی موت آ سکتی ہے. تو بہرحال ہمارے اکابر کا یہ حال رہا کہ علم کے دریا پیے ہوئے ہونے کے باوجود جو ہے وہ حصول علم کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے اور اس میں مشغول رہتے تھے. یہی کیفیت ہونی چاہیے، یہ مزاج اگر بن جائے ہم میں، یہ روگ ہم میں پیدا ہو جائے مطالعے کا، تو پھر اس صورت میں آدمی کا کام بنتا ہے. اور ضرورت اس کی ہے کہ اپنے مزاج میں یہ کیفیت آ جائے. وہاں سورہ اقرا کے اندر اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، تو پہلا اقرا جو ہے وہ تو ناخواندہ کا اقرا ہے، اور دوسرا جو ہے اقرا وربک الاقرا، دوسرا کیا ہے الذی علم بالقلم، دوسرا اقرا جو ہے وہ خواندہ کا اقرا ہے. پڑھنے کے بعد بھی علم حاصل، علم حصول علم کا مرحلہ مکمل کرنے کے بعد بھی آدمی کو پڑھتے ہی رہنا چاہیے، اس کا پڑھنے کا سلسلہ مطالعے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے. ماشاءاللہ آپ لوگ بہت قابل مبارکباد ہیں کہ اپنے مشاغل میں ہوتے ہوئے بھی آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی، یہ شوق عطا فرمایا. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کا جو دور تھا اور ان کا جو ذوق تھا اس کو آپ نے تازہ کر دیا کہ وہ اپنے مشاغل میں ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باقاعدہ حاضری دیتے تھے. جو روزانہ حاضر نہیں ہو پاتے تھے انہوں نے باریاں مقرر کی تھی اور باری باری حاضر ہوتے تھے. آپ بھی اپنے مشاغل سے فارغ ہونے کے بعد یہاں آتے ہیں، ماشاءاللہ آپ حضرات کی اس جذبے پر میں آپ کو مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کو علم دین کی اس نعمت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لیکن مطالعے کا مزاج بنائیں اور کثرت سے جو اس وقت پڑھ رہے ہیں اس پڑھنے کے سلسلے میں بھی جو ہے جب آپ ذرا اتنی اس مرحلے میں پہنچ جائیں کہ جو فنون پڑھ رہے ہیں، نحو کی جو کتاب پڑھ رہے ہیں، جو بحث پڑھ رہے ہیں، فقہ کی جو کتاب پڑھ رہے ہیں، جو بحث پڑھ رہے ہیں، اس بحث کو اس پڑھی جانے والی کتاب تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسی بحث کو فقہ کی دوسری کتابیں جو ہیں ان کو وہ بھی آپ کے پاس رہنی چاہیے. آپ قدوری پڑھ رہے ہیں، شرح وقایہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے پاس دوسری کتب فقہ بھی ہونی چاہیے، فقہ حنفی کی، اور وہی مسئلہ وہی بحث ان کتابوں کو بھی کھول کر کے دیکھ لیجئے. ہر ایک مصنف کا انداز اس مسئلے کو سمجھانے کا الگ ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی مرتبہ کسی کتاب میں کوئی مسئلہ کوئی بحث ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اس انداز بیان سے وہ بحث کما حقہ یا وہ مسئلہ کما حقہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اسی کو ہم جب دوسری کتاب میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس انداز سے اس کو پیش کیا ہے کہ فوراً ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہ آپ کے مطالعے کی آسانی کے لیے میں نے عرض کیا ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آپ کی یہ حضرات منتظمین حضرت مولانا ان کے رفقا وہ بھی قابل مبارکباد ہیں, انہوں نے اس ماحول کے اندر ایسی مشغولی کے اندر آپ جیسے لوگوں کے لیے علم حاصل کرنے کی راہیں ہموار کی. یہ بھی واقعتاً جو ہے ان کا بہت بڑا حوصلہ ہے کہ وہ اس کے لیے اسباب مہیا کر رہے ہیں اور آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين, سلما لأوليائك وهربا لأعدائك, نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اے اللہ تیرے یہ بندے تیرے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس مصروف ترین دور میں اپنی مصروفیت کے باوجود اے اللہ کوشش کر رہے ہیں, ان کی اس مسائی کو تو اپنی بارگاہ میں حسن قبول عطا فرما کر ان کو ان علوم سے مالا مال فرما. اے اللہ ان علوم کا حصول ان کے لیے آسان فرما, ان کے اوقات میں برکت عطا فرما, ان کی راہ میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, اور یہ اساتذہ اور مدرسین اور منتظمین جو اس کے لیے اسباب و وسائل مہیا کر رہے ہیں اللہ ان کی بھی بھرپور نصرت فرما, اور ان اسباب و وسائل کی مہیا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.